الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، صدق الله العلي العظيم. عرض کیا گیا کہ یہ سورہ مبارکہ بھی اپنی جامعیت، اپنی گہرائی اور ظاہری اور باطنی حسن کے اعتبار سے ایک بے پناہ سورہ ہے، اور اس کا موضوع اثبات آخرت، تذکر و تذکیر بے روز جزا و روز حشر و روز قیامت ہے. لیکن اس موضوع کے ساتھ ساتھ تہ در تہ اس میں اور بھی مضامین پوشیدہ ہیں. بلاغت قرآنی کی شان یہی ہے. عرض کیا گیا کہ علم کلام کی زبان استعمال نہیں کرتا قرآن، قرآن فطرت کی زبان میں ہے، اور قرآن کی بلاغت تہ در تہ ایک وقت میں بہت سے مضامین کو پیش کرنے کی کا اعجاز رکھتی ہے. چنانچہ النبأ العظیم سے مراد خبر آخرت بھی ہے، النبأ العظیم سے مراد ذات گرامی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے. اور بعض عرفاء نے تو ایسی عبارت لکھی ہے کہ جیسے ان دونوں حقیقتوں میں ایسا ربط ہے، جیسے باطن میں ایک حقیقت ہے اور ظاہر میں دو اس کے آئینے ہیں. کل میں نے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا تھا، چند روایتوں کی طرف اور اشارہ کر دوں. یہ ابھی سب مقام ظاہر میں گفتگو ہے، البتہ ذہن اور قلب باطن سے قریب ضرور ہو جاتا ہے. ذات گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام امام مبین ہے. آپ نے خود فرمایا ہے حضرت ابن عباس سے کہ میں امام مبین ہوں، اس معنی میں بھی امام مبین ہوں کہ میں حق اور باطل کو نمایاں کر دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں، میں حق کو بیان کرتا ہوں. بیان کرنے والے کو کہتے ہیں مبین، ظاہر کرنے والے کو کہتے ہیں مبین. مبین جو چیز بیان کرے، جو شخص بیان کرے جس سے بیان کا حق ادا ہو جائے، جو چیز ظاہر ہونی ہے وہ ظاہر ہو جائے. تو اس اعتبار سے بھی امام مبین ہیں، اور بے شک امام مبین ہیں. یعنی اگر نصوص نہ ہو، روایات نہ ہو، آیت نہ ہو، حدیث نہ ہو، صرف تاریخ ہو اور ہم، تو ہم تاریخ کے حوادث میں دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیتیں کیا کیا ہیں. اور ان خصوصیتوں میں یہ ایک بڑی خصوصیت ہے کہ آپ کے اقوال سے، آپ کے خطبات سے، اور آپ کے کردار سے، آپ کے وجود سے حق اور باطل میں نمایاں فرق پیدا ہوتا ہے. حق کی شناخت آپ کے حوالے سے ہوتی ہے، آپ حق کو پہچانواتے ہیں اور حق آپ کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. یہ تاریخ کا کے آئینے میں یہ چیز مشاہدہ کی جا سکتی. اور اگر یعنی ہے تو مقامات اشارے ہی کی حد تک، لیکن پھر بھی بعض حضرات کے لیے میں وضاحت کر دوں کہ بعض ہمارے سامعین ایسے ہیں، بعض حضرات جن تک آواز جا رہی ہے ان کے لیے، آپ حضرات تو بہت سے مطالب آپ کے ذہن لیے روشن ہیں، مگر بعض حضرات ایسے ہو سکتے ہیں کہ روشن نہ ہوں. تو ہم وضاحت کر دیں کہ ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ کا ایک افسوسناک باب یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر بے انتہا ظلم بھی ہوا، آپ کے فضائل کا انکار کیا گیا. نہ صرف یہ کہ آپ کے فضائل کا انکار کیا گیا، بلکہ تقریباً 70 برس یا 100 برس تک پوری مملکت اسلامی میں مسلمانوں کی حکومتیں جہاں جہاں تھیں، ممبروں پر آپ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ ہر نماز کے بعد آپ پہ سب و شتم ہوتا تھا، لعن کیا جاتا تھا. اور دمشق کا حکمران، جسے میں باغی شام کہتا ہوں، وہ حکم دیتا تھا بڑے بڑے صحابہ کو کہ تم علی کو سب کیوں نہیں کرتے، علی پہ لعن کیوں نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب تاریخوں میں موجود ہے. جس کا دل چاہے، کسی لائب، جس کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہوں اور حرف شناسی کی اس میں صلاحیت ہو، باسواد ہو، پڑھ سکتا ہو، وہ لائبریریوں میں چلا جائے اور انصاف کے ساتھ مطالعہ کر لے کتابوں کا، کسی بھی تاریخ کا مطالعہ کر لے، مکمل مطالعہ، تو اسے نظر آئے گا کہ بنو امیہ کے دور میں، بنو امیہ، آل ابو سفیان اور آل مروان، ان دونوں کے دور میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو کس طرح مٹایا گیا اور آپ کی ایک ایک نشانی کو مٹایا گیا. ٹھیک ہے، آپ یہ سوچیے کہ 70 برس یا 100 برس تک ایک سپر پاور اپنے تمام میڈیا کے ساتھ، اپنے تمام نوکروں کے ساتھ کسی ایک شخص کی مخالفت کرتا رہے اور اس کے کردار کو مسخ کر کے پیش کرے، مطلب مسخ کرنے کی کوئی انتہا باقی نہیں تھی. اس کے باوجود آج 1400 برس کے بعد تمام مسلمانوں میں، شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، تمام مسلمانوں میں یہ اتفاق ہے کہ علی حق پر تھے اور حق علی کے ساتھ تھا. یعنی اسے آپ تاریخ کا معجزہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ واضح ہے. 100 برس. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ حق پر ہوں، اگر ان کی مخالفت ہو یا ان کی بات توڑ مروڑ کے پیش کی جائے اور مخالفت کی کوشش کی جائے تو انہیں صبر کرنا چاہیے, اطمینان رکھنا چاہیے حق سبحانہ و تعالیٰ پر, حق کی حفاظت, چاہے چھوٹا سا حق ہو یا بڑا حق ہو, حق کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. غبار چھٹ جاتا ہے, آفتاب کی روشنی اپنی جگہ باقی رہتی ہے. یہ جو آپ کتنی خاک اڑائیں دامن آفتاب پر, وہ خاک جمتی نہیں ہے, کرنیں ویسے ہی روشن رہتی ہیں جیسے رہتی ہیں. یہی حال حق کا ہے, حق روشن ہے, روشن تھا, روشن رہے گا. تو غرض یہ کہ اگر نصوص نہ ہو ہمارے سامنے, یعنی قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی اور دوسری روایتیں معصوم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کی اگر روایتیں نہ ہوں, حدیثیں نہ ہوں, تب بھی تاریخ کا مطالعہ, اور یہی سبب ہے کہ غیر مسلم مورخین, چاہے وہ گبن ہوں, چاہے کارلائل ہوں, چاہے ٹوائن بی ہوں, چاہے اور ہوں, یہ جو بڑے بڑے مورخین ہیں مسلمان تو نہیں تھے, نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے, اور ان کے ہاتھ میں زیادہ تر جو مواد تھا وہ وہی تھا جو عام مواد ہے, جو گویا سواد اعظم نے لکھا ہے, جو علماء اہل سنت نے لکھا ہے. انہوں نے کس طرح حضرت علی کی تعریف و تمجید اور تجلیل کی ہے. تو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہ بھی فرمایا ہوتا کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں, تو یہ تاریخ کا مشاہدہ ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں. تو امام مبین اس اعتبار سے کہ آپ حق کو نمایاں کرنے والے ہیں, بیان کرنے والے ہیں, حق کو باطل سے جدا کرنے والے ہیں, اس اعتبار سے بھی آپ امام مبین ہیں. یعنی یہ علت آپ نے خود بیان کی جب ابن عباس سے کہا, ابن عباس انا الامام المبین, میں ہوں امام مبین, تو پھر فرمایا کہ میں حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہوں, بیان کروں. وہ روایت جو میں نے کل عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امامٍ مبین, اس اعتبار سے بھی آپ امام مبین ہیں, اور اس میں نہ کوئی منطقی استبعاد ہے, نہ عقلی نہ عملی, نہ تھیوریٹیکلی کوئی مشکل ہے, نہ پریکٹیکلی کوئی مشکل, نہ لاجیکل پاسبلٹی میں کوئی سوال کھڑا ہو سکتا ہے, نہ پریکٹیکل پاسبلٹی میں سوال کھڑا ہو سکتا ہے. اگر آپ وہ ذات گرامی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ذات میں تمام علم کا احصا کر رکھا ہے, وہ بھی بطور خاص کون سا علم, انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. اگر اس کو صرف افراد بشر تک محدود رکھیں کہ ہر انسان جو کچھ کرتا ہے اور پھر اس کے کرنے کے نتیجے میں جو اور آثار مترتب ہوتے ہیں وہ سب حق سبحانہ و تعالیٰ لکھ رہا ہے, اور اس کے ہاں جو ریکارڈ کرنے کے اور لکھنے کے کا اہتمام ہے وہ بے نظیر ہے اور بے انتہا ہے. آپ یہ سمجھیے, اب بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں, چونکہ یہ موضوع آخرت سے بھی مربوط ہے اور ہماری زندگیوں سے بھی مربوط ہے. خوف خدا اگر انسان کو ہو, اور شیطان یا نفس, شیطان کے غلبے یا نفس کی کمزوری سے انسان, جو سب پہ ہوتا ہے, کبھی کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے یا نفس کمزور ہو جاتا ہے, اگر ان دو وجہوں سے, نفس کی کمزوری یا شیطان کے غلبے سے, انسان غافل نہ ہو جائے, تو اسے یہ خیال رہنا چاہیے کہ اس کائنات میں اتنے طریقوں سے اس کی ہر ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے کہ کبھی بھی یہ انسان اپنے کسی عمل سے انکار نہیں کر سکتا. یعنی ظاہری جو دنیا والوں نے طریقے ایجاد کیے ہیں نا, جاسوسی کے مثلاً, کیا کہتے ہیں اسے, جاسوسی کے طریقے. اب آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں اور کوئی چیز اس میں ایسی ہو سکتی ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ روم جو ہے وہ بگڈ روم ہے, صاحب آپ کی ہر بات جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کیمرے بھی خفیہ کیمرے لگا دیے جاتے ہیں, ریکارڈنگ حرکات و سکنات کی بھی ہوتی ہے, افعال کی بھی ہوتی ہے, آواز کی بھی ہوتی ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کائنات میں اور اسی کائنات میں, اس پوری کائنات میں اور اس کائنات میں, یعنی اس جسم میں ان بلٹ اور اس پوری کائنات میں اتنے وسائل رکھے ہیں ریکارڈنگ کے کہ انسان کے افعال, انسان کے اقوال, انسان کے خیالات, وہ خیالات جو زبان سے ظاہر نہیں ہوتے اور صرف دامن خیال میں رہتے ہیں, وہ جذبات جو گھٹ گھٹ کے دل میں رہ جاتے ہیں مثبت ہوں یا منفی, وہ ارادے اچھے یا برے جو پیدا ہوتے ہیں, ہر چیز ریکارڈ میں محفوظ ہے. وہ ارادہ جو عمل کی شکل میں ظاہر نہیں ہوا وہ بھی محفوظ ہے, وہ جذبہ جو ظاہر نہیں ہو سکا وہ بھی محفوظ ہے, وہ خیال جسے آپ نے ظاہر نہیں کیا وہ بھی محفوظ ہے. اب یہ خود ایک مستقل موضوع ہے, ایک اشارہ ہے, ایک مستقل موضوع ہے, اس پہ نہ جانے کتنی زخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے, آیات قرآنیہ کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں, اور پھر علم النفس کی روشنی میں. یہ ایک سچائی ہے کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, اور اس میں ایک اہتمام ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کا, لطف, کرم, احسان, اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اچھے جذبات, اچھے خیالات, اچھے احساسات, اچھے ارادوں کو باقی رکھتا ہے ہمیشہ, اور اگر یہ انسان نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, اور یہ چاہے کہ اس کی برائیوں کو مٹا دیا جائے, تو اللہ اپنے لطف سے مٹانے کا اہتمام کر دیتا ہے. لیکن یہ اسی کے اختیار میں ہے, انسان کے اختیار میں نہیں, نہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے, نہ اس کائنات میں کسی اور کے اختیار میں ہے سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کے. وہ چاہے تو وہ چیزیں مٹ سکتی ہیں, وہ چاہے تو اپنے فرشتوں سے, ملائکہ سے کہے کہ مٹا دو, وہ چاہے تو اپنے اولیاء سے, ائمہ سے, انبیاء علیہ السلام سے کہے کہ اس کی شفاعت کر دو. تو مراتب میں وہ چیزیں یا بالکل محو ہو سکتی ہیں, مٹ سکتی ہیں, یا یہ کہ بعد از عرض حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اور اس کی معافی ہو سکتی ہے. اسی لیے استغفار, توبہ, اوبہ, شفاعت, یہ مراتب ہیں. استغفار, توبہ, اوبہ اور شفاعت, یہ مراتب ہیں. تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان حق سبحانہ و تعالیٰ کے ان وسائل میں سے ایک ہیں جن میں علم محفوظ ہے. یعنی آپ کی باڈی کے جو سیلز ہیں ان میں آپ کی پوری زندگی کی چیزیں محفوظ ہیں. آپ کی باڈی کے سیلز, یہ جو چپ بنا رہے ہیں لوگ, کوششیں کر رہے ہیں, وہ اپنی الگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن سیلز کے ذریعے سے, جن خلیوں کے ذریعے سے آپ کی, ہمارے جسم کی تعمیر ہوئی ہے, ان خلیوں میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہماری تمام ایکٹیویٹیز اس میں محفوظ رہتی ہیں. اور اگر ان سیلز کا تجزیہ کریں تو ہماری زندگی کی ہر چیز اس میں محفوظ ہوگی, اچھائیاں برائیاں سب, ٹھیک ہے. یہ ایک وسیلہ ہوا, لوح محفوظ, لوح محو اثبات, کرامن کاتبین, یہ جو بیٹھ کر لکھ رہے ہیں, یہ کہانی قصہ تھوڑی ہے, یہ لکھ رہے ہیں. تو بہت سے وسائل ہوئے, فضا میں جو ہم بول رہے ہیں ہماری آواز کوئی ضائع نہیں ہو رہی ہے, یہ ہوا فضا میں آواز محفوظ ہے. ایک زمانے سے کوششیں ہو رہی ہیں سائنس میں بھی کہ جو لوگ گزر گئے ہیں ہم ان کی آواز کو کسی صورت سے سن سکیں. مجھے نہیں معلوم اس فیلڈ میں کتنی کامیابی ہوئی, بہت دنوں سے میں نے اب یہ تتبع نہیں کیا, یعنی فالو نہیں کیا. لیکن فرض کیجئے کہ سائنس اتنی ترقی کر لے, کاش ترقی کر لے کہ ہم آج امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے اپنے کانوں سے سن سکیں, آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خطبات جمعہ جنہیں ضائع کر دیا لوگوں نے وہ ہم سن سکیں, سن سکتے ہیں. اب یہاں پہ دو امکانات ہیں, یا ہماری سائنس اتنی ترقی کر لے کہ فضا میں موجود آوازوں کو ریکارڈ کر سکے اور ڈسٹنگوش کر سکے اور ہمیں سنا سکے, یا ہم ریاضت اور تزکیے کے بعد اپنے نفس کو اتنا قوی کر سکیں کہ صدائے مولا سن سکیں, جو کہ ممکن ہے. دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں. اسی لیے جو تزکیہ نفس کا راستہ ہے, جو کشف کا راستہ ہے, جو ریاضت کا درس ہے, سبق ہے, اسی لیے تو ہے میں, جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا نہیں آتا. اس انسان کے اندر کتنے کمالات ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے کمالات ہیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, تزکیہ کرو, ریاضت کرو, ہم تمہیں کمال کے درجات تک پہنچائیں گے. یہ کمال کا درجہ ہے. مجھے بے اختیار یاد آ گئی بات, عرض کر دوں, میں انہیں اپنا استاد سمجھتا ہوں اور استاد تھے, میں نے ان سے کچھ سیکھا ہے. اور میں انہیں ابو ذر زمانہ کہتا تھا, تو کہتا ہوں, حضرت علامہ آیت اللہ شیخ محمد مہدی آصفی رحمت اللہ علیہ, جب بھی یاد آتے ہیں تو دل تڑپ جاتا ہے. نہایت مقدس اور زاہد اور عالم اور مجتہد فقیہ اور خاک نشین, خاک بسر, خاک سار, متوازے. جہاں جناب نبی حود اور صالح کا مقبرہ ہے وادی السلام میں نجف اشرف میں, وہیں ان کی قبر مبارک بنی. انہوں نے تین مرتبہ مجھ سے یہ مطلب بیان کیا, خود براہ راست, اور ایک مرتبہ انہوں نے یہ مطلب ٹیلی ویژن پہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ مسجد کوفہ میں جاؤ سحر کے وقت, تو اب بھی تم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناجات کی آواز سن سکتے ہو. مولایا یا مولایا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا, مولایا یا مولایا انت الغنی وانا الفقیر وهل يرحم الفقیر الا الغنی, مولاي يا مولاي أنت العالم وأنا الجاهل وهل يرحم الجاهل إلا العالم إلى آخره. یہ مناجات, تو اگر آپ مناجات سن سکتے ہیں تو علی کے خطبے بھی سن سکتے ہیں, مولا محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے بھی سن سکتے ہیں. یہ سب مبنی ہے ریاضت پر. ریاضت صحیح معنی میں ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان میں سچی محبت اور عشق نہ ہو. سچی محبت کا پیدا ہونا اور عشق کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان میں معرفت نہ ہو, اور معرفت ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان کوشش نہ کرے اور علم حاصل نہ کرے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام, بے شک آپ کا تعلق حقیقت آخرت سے بہت عظیم ہے. ایک تو یہ کہ آپ امام مبین, یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح بہت سی چیزوں میں علم کا احصا کیا ہے, اسی طرح ایک آپ کی ذات گرامی ہے اور باقی چیزوں سے کہیں بلند تر. میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں, ہر اپریٹس کا, ہر اوزار کا, ہر وسیلے کا اپنا ایک دائرہ کار ہے, ان سب میں عظیم ترین، کامل ترین، بلند ترین امام مبین ہے. تو بہت واضح ہے کہ اگر امام مبین میں تمام چیز علوم کا، تمام آثار کا احصا ہے، تو آخرت سے رشتہ بالکل واضح ہے. پھر آخرت کو اور کیا کہتے ہیں؟ روزے، یوم میزان، یوم حکم. یہاں پر پھر حوالہ دے دوں گا، جو اہل ہیں تحقیق کریں گے. اس فقیر کا زیارت مبارکہ جامعہ، زیارت جامعہ جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے مروی ہے، اس کے ایک ایک فقرے پر پورا یقین ہے اور ایمان ہے، کسی کا ہو یا نہ ہو. میں مکلف نہیں ہوں کہ اس کے لیے اپنے گھر بیٹھ کر وضاحت پیش کروں، اگر ظرف ہے تشریف لائیں، سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھانے کے لیے بقدر استطاعت حاضر ہوں. سندن و متنن، سندن و متنن، ازرو سند، ازرو متن. جو کچھ خود امام علی نقی علیہ السلام نے امامت کی شان بیان کی ہے، اور پھر اس میں سے ہر فقرے کے شواہد اتنے موجود ہیں، اور صرف شیعہ روایات میں نہیں، تمام مسلمانوں کے پاس موجود ذخیرہ احادیث و روایات میں. جی، میں جس کا دل چاہے، جب دل چاہے، جہاں آ جائے، مناظرہ کرنا ہو مناظرہ کر لے، مباہلہ کرنا ہو مباہلہ کر لے، حاضر ہوں، دروازے کھلے میں. زیارت مبارکہ جامعہ میں جو سلام ہیں، اس میں ایک سلام یہ ہے کہ السلام علیکم یا موازین الاعمال، سلام ہو آپ پر کہ آپ موازین اعمال ہیں، میزان عمل آپ کی ذات ہے. یہ میزان کہاں کام آئے گی؟ روزے آخرت، روزے قیامت. اس میں سب سے بڑی میزان کون؟ سب میزان عمل ہیں، لیکن بعد از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی علیہ الصلاۃ والسلام. پھر پہلے عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، اور یہ مثال بہت عام ہو گئی ہے، اب کئی خطبا نے، کئی علماء نے ذکر کی ہے، لیکن پھر عرض کر دوں کہ ہر چیز کے وزن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. لکڑی کو لکڑی کی ترازو پہ تولتے ہیں، سونے کو اس جیسی نفیس ترازو پہ تولتے ہیں، ہیرا، یاقوت، جواہر، نفیس چیزیں اس طرح کی ترازو پہ تولتے ہیں، الفاظ کو آپ الفاظ کی ترازو پہ تولتے ہیں، عمل کو عمل کی ترازو پہ تولتے ہیں. یہ ہیں موازین اعمال. جو بھی مدعی ایمان ہے، جو بھی کہے گا کہ یا اللہ میں ایمان رکھتا ہوں اور میں نے تیری بندگی کی، تو بندگی کا معیار کیا ہے؟ بندگی علی مرتضی علیہ السلام، وہ معیار ہے. اس کے مقابلے میں رکھا جائے گا، انہوں نے نمازیں پڑھیں، تم نے کتنی نمازیں پڑھیں، انہوں نے کیسے نمازیں پڑھیں، تم نے کیسے نمازیں پڑھیں، انہوں نے حج کیا، تم نے حج کیا، انہوں نے کیسے حج کیا، تم نے کیسے حج کیا. یہ شرف صرف اور صرف امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے، اور کسی کو نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضور کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان کا عمل میزان عمل ہے، ان کی سیرت میزان سیر ہے، ان کا کردار دوسرے کرداروں کا معیار و مقیاس ہے. ایک فقرہ اور ہے جہاں انہیں حاکم یوم الدین کہا گیا ہے. یہ ذرا یہ تعبیریں وہ ہیں نا جو ایک دم سے دل لوگوں کا منہ کو آنے لگتا ہے، ہائے یہ کیا کہہ دیا، کہیں شرک تو نہیں ہو گیا، توحید تو خطرے میں نہیں پڑ گئی. اللہ سبحانہ و تعالی بے شک مالک یوم الدین ہے. اور کیا جسے کہتے ہیں کہ اثبات شے نفی ما عدا کو مستلزم نہیں ہے. آپ ایک چیز کا اثبات کرتے ہیں تو کیا ما عدا کی نفی ہو جاتی ہے؟ حق سبحانہ و تعالی مالک یوم الدین ہے، یعنی روز جزا کا مالک ہے، یعنی آج کا مالک نہیں ہے. آج کا بھی تو مالک وہی ہے. لیکن خصوصیت سے کہا گیا مالک یوم الدین ہے, تو وہ مالک یوم الدین ہے بے شک, لیکن چونکہ وہ چشم سر سے نظر نہیں آ سکتا, وہ نامتناہی ہے, بس یہ فرق ہے. افسوس ہے کہ مجھے اپنوں کو توحید سمجھانی پڑتی ہے. مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن سے نہیں توحید سیکھی ہے, علم کلام کی وہ کتابیں جو ناقص لوگوں نے لکھی ہیں اس سے علم توحید سیکھی ہے. ابھی ہمارا علم کلام گھٹنیوں بھی نہیں چل پا رہا, گھٹنیوں چلا رہا ہے, بس یہ سمجھ لیجیے. جو اس کے اہل ہیں وہ سمجھ رہے ہیں, اور اگر طبیعت پہ گراں گزر رہا ہوگا تو گفتگو کر لیں گے براہ راست. میں کوئی چھپا ہوا خزانہ تو ہوں نہیں, میں تو ایک بندہ حقیر ہوں جس کا دل چاہے رابطہ کر لے. ہمارا جو کچھ علم کلام ہے اب تک, جو کچھ علم کلام ہے, ان علماء کی روحوں کو ہمارا سلام, ان کی خدمتوں کو ہم آنکھوں پہ رکھتے ہیں, پلکوں پہ رکھتے ہیں, لیکن آج کے سوالات کا جواب دینے کے لیے وہ علم کلام کافی نہیں ہے. توحید, حق سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بہت عظیم حقیقت ہے, اور اتنی عظیم حقیقت ہے کہ دامن توحید پر غبار شرک بیٹھ ہی نہیں سکتا. انسان کتنی ہی خاک اڑائے, بہت بلند ہے دامن توحید. لفظ نامتناہی سے حق ادا نہیں ہوتا اللہ کے نامتناہی ہونے کا, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ نامتناہی ہے جس نے نامتناہیوں کو خلق فرمایا. تو وہ چشم سر سے نظر نہیں آئے گا, وہ آ کے براہ راست کسی سے حساب و کتاب نہیں کرے گا روز آخرت. اس دن بھی اس کا ایک نظام ہوگا جس طرح یہاں نظام ہے. آپ کو بھوک لگتی ہے نہیں؟ بھوک لگ رہی ہوگی, روزے کی کیفیت ہے, تو روزے سے بھی ہیں آپ. جب افطار کا وقت ہو تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیے, یا اللہ تو قادر مطلق ہے, میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا معبود, میری پیاس اور بھوک بجھا دے. بجھ جائے گی؟ بجھ جائے, کیوں نہیں بجھے؟ وہ قادر مطلق ہے نہیں ہے. اس پیاس کو بجھانے کی تاثیر اس نے کس چیز میں رکھی ہے؟ پانی میں. تو پانی کا استعمال اپنی پیاس بجھانے کے لیے شرک ہے؟ بھوک مٹانے کے لیے روٹی کا استعمال شرک ہے؟ اسی طرح اس کا اعلان ہے, ہدایت ہمارے ہاں, ان علینا للہدا, ہدایت ہمارا کام ہے. تو براہ راست ہر ایک کو ہدایت دینی چاہیے نا. پھر اتنے انبیاء کیوں بھیجے, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں بھیجا خاتم النبیین بنا کر؟ کہ ہدایت لینی ہوگی تو ہم کس کے پاس جائیں گے آج, خانہ کعبہ یا مدینے؟ کعبے کی قسم ہمیں مدینے جانا پڑے گا, ہے نا, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک نظام ہے جس طرح یہاں نظام ہے. اتنے ملائکہ کس لیے پیدا کیا اللہ نے؟ اور تدبیر امور ملائکہ کے سپرد کیوں کی؟ نعوذ باللہ, وہ عاجز ہے. روز آخرت حساب و کتاب ہوگا, اس دن مالک صرف پروردگار ہوگا, لیکن جن کا حساب و کتاب ہوگا ان کے لیے میزان عمل انبیاء علیہ السلام, ائمہ اطہار, ان کا عمل میزان عمل ہوگا, اور یہ حکم فرمائیں گے کہ اس شخص نے صحیح کیا یا اس شخص نے غلط کیا. حاکم جیسے کسی ملک میں پریسیڈنٹ ہوتا ہے وہی چیف جسٹس بھی ہوتا ہے. پریسیڈنٹ ہی چیف جسٹس بھی ہوتا ہے نہیں نا, الگ الگ ہوتے ہیں. تو مالک, خالق, رازق, معبود اللہ سبحانہ وتعالی بے شک آج بھی ہے اور کل بھی ہے, روز آخرت بھی ہے. مگر جس کے سپرد کیا یہاں ہدایت اسی کے سپرد ہوگا وہاں محاسبہ اور محاکمہ. محمد و علی علیہم الصلاۃ والسلام محاکمہ کریں گے, یہ ہماری روایات میں. اس سے نہ شرک ہے نہ کفر ہے. یعنی مسلمان کتنی ہی سرکشی کر لے طغیان میں مبتلا ہو جائے, روز آخرت سامنا محمد و علی سے ہونا ہے, یہ فکر رہے. اس لیے میں ذاتی مسلک یا عقیدت یا عقیدے کی بنا پر یہ مطالب نہیں بیان کر رہا ہوں, ایک دل سوزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ مسلمان یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے لوگ سمجھیں کہ روز آخرت حق ہے اور ہمیں کس کے سامنے منہ دکھانا ہے اور کس کی شفاعت کی امید رکھنی ہے, کس سے حساب و کتاب ہوگا اور کس کی شفاعت کی بنا پہ حق سبحانہ و تعالی ہمیں جنت میں بھیجے گا یا جہنم میں بھیجے گا. بھیجے گا اللہ مگر میزان اور حکم کے بعد. اگر یہ ثابت ہے کہ میزان, یہ میزان اعمال ان کی ذات ہے اور حاکم یوم الدین یہ ہیں بنص معصوم, زیارت جامعہ کے نص کی بنیاد پر, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ, خود علی علیہ السلام نے بھی فرمایا انا قسیم النار والجنہ, کوئی اس میں اشکال نہیں. اور اس پر بحث میں خود امام احمد ابن حنبل کا قول موجود ہے, ان سے پوچھا گیا کہ قسیم نار و جنت علی ہیں, آپ اس حدیث کے بارے میں, اس قول کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہے کہ علی تمہیں نہیں دوست رکھے گا مگر مومن, اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق؟ کہا ہاں بے شک. تو اسی کے دوسرے الفاظ میں تو یہ ہے کہ علی قسیم و نار جنت ہیں, جو ان سے محبت رکھے گا وہ جنت میں جائے گا, جو ان سے بغض رکھے گا جہنم میں جائے گا. بات کوئی سمجھنا چاہے تو ہزار طریقے ہیں سمجھنے کے, اور نہ سمجھنا چاہے تو ایک انکار ہر چیز کا کیا جا سکتا ہے. یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ کس کا دل, کس کا دماغ, کس کا ذہن محبت, عشق, معرفت, ریاضت کی طرف جاتا ہے اور یقین کی طرف جاتا ہے, اور کون شک اور کفر اور شرک اور الحاد اور نفاق کی طرف جاتا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق سبحانہ و تعالیٰ کی توحید, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر جئیں اور اسی پر مر مٹیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله.